أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں ہم سورہ فجر کا تعارف پیش کریں گے. اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب، جو سورہ فجر کے تعارف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. لیکن چلتے ہیں پہلے سورہ فجر کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.
بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب جانے لگے، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا، پس آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً آپ کا رب تاک میں ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہیں مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان لے کر، اور آپ نے سورہ فجر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنا، اور ہم آپ کی خدمت میں سورہ فجر کی اور اس کی تفسیر اور مختلف آیات جو نازل ہوئی ہیں سورہ کے اندر ان کی وضاحت پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب تشریف فرما ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ, اور چاہتے ہیں کہ سورہ فجر کے حوالے سے, کہ سورہ فجر کی جو ترتیب ایک ہے خاص, اس ترتیب کی وجہ کیا ہے, اور نزول کے حوالے سے شان نزول کیا ہے, کب نازل ہوا, اور دیگر جو اس کے اندر تفصیلات ہیں, چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وحل بیتہ الطیبین الطاہرین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سورہ مبارک فجر, تقریباً مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. دیکھیں, آیات کا جو انداز گفتگو ہے, جو اس کا مخاطب قرار دینے کا طریقہ ہے, جس کو کہا جاتا ہے انداز خطاب ہے, خود اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی. مثال کے طور پر وہ سورہ جس میں اصول دین کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں, وہ سورہ جس میں عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے, جس میں زیادہ تر جنت اور جہنم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
معاد کے حوالے سے,
تو معمولاً یہ سورہ مکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ابتدائے دین اسلام ہے تو وہاں پر اصول دین کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن وہ آیات جو احکام کے سلسلے میں ہیں, جو حکومتی آیات ہیں کہ نبی آپ اس طرح سے یہ کریے, ارث کے یہ احکام ہیں, نماز کے یہ احکام ہیں, روزے کے یہ احکام ہیں, تو معمولاً یہ سورہ قضاوت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں, تو یہ سب معمولاً مدنی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب حضرت مدینے میں گئے تو وہاں آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑی,
اور وہاں ایک حکومت قائم
ہوئی. تو جیسا کہ ہمارے محترم ناظرین نے بھی سورہ کے ترجمے میں دیکھا ہوگا, ترجمے کا یعنی سورہ کا انداز اور لہن عذاب والا ہے. یعنی خدا قسم کھا رہا ہے, قسم کھانے کا بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے دل لگایا ہے اور ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے, اور عذاب جو انشاءاللہ تفصیل آئے گی,
فرعون, سمود,
عاد, ان سب کا ذکر ہوا ہے,
عذاب نازل ہوا ہے.
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سورہ مکی مفسرین نے بھی بیان کیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ 89 نمبر کا یہ سورہ ہے تقریباً, البتہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے, نہ ترتیب نزول, کیونکہ ہو سکتا ہے ترتیب نزول سے آگے پیچھے ہو. کل سورہ میں 30 آیتیں ہیں, تو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, لہذا سورہ بہت لمبا نہیں ہے کیونکہ آیات چھوٹی ہیں اور مختصر ہیں. اور یہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو بہرحال انشاءاللہ اس کی فضیلت میں جب گفتگو ہوگی تو اشارہ کیا جائے گا کہ ایک بہت ہی
باحضیلت سورہ ہے.
تیس آیات ہیں,
اور بعض آیات تو بہت ہی مختصر,
جی بہت مختصر,
مطلب
خود والفجر. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے سننے میں لگے گی آیتیں 30 ہیں, لیکن مثلا ایک پیج ہے, تقریباً ایک پیج سے ایک آدھ لائن زیادہ ہے یہ سورہ. تو بہرحال یہ اس کا نزول ہے کہ جو مکے میں ہوا ہے. شان نزول سورہ مکی کے اندر معمولاً یہی ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نیا پیغام دینا ہے کفار کو, ان کو ڈرانا ہے, سمجھانا ہے, بتانا ہے, تو یہ آیات نازل ہوتی تھیں, اور آپ جا کے کعبے کے پاس کھڑے ہو کے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں.
یقیناً, تو سورہ فجر کی جو ابتدائی آیات ہیں قبلہ, اس میں قسموں کے حوالے سے, لیکن قسموں سے پہلے اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت, پڑھنے کی فضیلت, یا اور دیگر جو فضائل اگر کہیں روایات کے اندر بیان ہیں تو وہ کیا ہے؟
دو روایتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس روایت کو شیخ صدوق نے, شاید میرے خیال میں پچھلے ہفتے بھی اس کتاب کا حوالہ دیا تھا, شیخ صدوق کی کتاب ثواب الاعمال, اس میں آپ نے ان روایات کو آ کے جمع کیا ہے کہ جس میں آ کے حدیث میں اس کا ثواب بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کام
اعمال و عقاب ال,
ہاں پھر ایک اس کا ضمیمہ ہے عقاب الاعمال,
عقاب
کہ بھئی کس کام کا کتنا ثواب ہے اور کس کام کا کتنا عذاب ہے. وہاں پر آپ اس سورہ کی تفسیر میں آگے بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فجر کو اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں پڑھو. کیوں؟ پھر حضرت اس کی وجہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کیونکہ یہ سورہ سورہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
اچھا
جی,
سبحان اللہ.
اور اگر کوئی شخص اس سورہ کو اپنی واجب اور نافلہ نمازوں میں پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ جنت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم رتبہ قرار پائے گا.
اللہ اکبر, کیا کہنے, سبحان.
یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ اس کو پوری جنت مل جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ نہیں تمہیں پوری جنت دی جائے گی لیکن تمہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حجرہ نہیں دیا جائے گا
یا ان سے دور رکھا جائے،
دور رکھا جائے گا، تو کہے کہ مجھے اس جنت کا کیا کرنا ہے
جس جنت کے وہ سردار ہیں،
سردار کے ساتھ
سرداری میں نہ رہا
تو فائدہ کیا،
تو جنت کا کیا فائدہ؟
تو ایک جو ہے اسی وجہ سے اس سورے کا نام بھی سورۃ الحسین ہے،
کیا
ان شاء اللہ اشارہ کروں گا کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. یا مثلا مجموع البیان میں علامہ تبرسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا آپ نے کہ اگر کوئی 10 رات لگاتار سورہ فجر کی تلاوت کرے، 10 راتوں تک لگاتار اس سورے کی تلاوت کرے،
یعنی ہر رات تلاوت کرے،
ہر رات مسلسل، مسلسل 1 2 3 4 10 راتوں تک کے تلاوت کرے، غفر اللہ، خداوند متعال اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اور اگر دوسرے یعنی دن میں اس کی تلاوت کرتا ہے لگاتار 10 دن نہیں کر پا رہا ہے، تو کسی بھی اگر ٹائم اس کی تلاوت کر رہا ہے تو خداوند متعال اس کے لیے ایک نور قرار دے گا کہ جو قیامت میں اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. یعنی اس سورے کی تلاوت کا اثر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن خداوند متعال اس کے ساتھ ایک نور کو کر دے گا. اب سوچیے یعنی قیامت میں اگر جہاں یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی، یہ جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی ایک دوسرے کو پوچھ نہیں رہا ہے، بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا ہے، باپ بیٹے کو نہیں پوچھ رہا ہے، سب اپنے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں اگر اس کو خداوند متعال کی طرف سے
ایک نور عطا ہو،
ایک رحمت نور کی صورت میں عطا ہو جائے، کتنی اس کی دل گرمی اور کتنا اس کو سکون حاصل ہوگا. بہت عظمت ہے اس بات کی. البتہ ایک یہاں پہ تتیمے کے طور پر ایک بات کو عرض کرتا چلوں، دیکھیں ہو سکتا ہے ہم لوگ کے ذہن میں ایک سوال آئے، وہ یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ہم ایک سورہ پڑھ رہے ہیں اتنا عظیم عظیم ثواب دے دیا جائے. تو دیکھیں روایات دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ روایات خود اس عقلی تحلیل کو اس کے اندر بیان کر دیتی ہیں، لیکن بعض اوقات مطلب اتنا واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. من جملہ جیسے یہ روایات ہیں، یعنی خود اس روایات سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو کوئی سورہ فجر کو پڑھے گا تو بہرحال جو اس کے اندر مفاہیم پوشیدہ ہیں اس کے اوپر غور کرے گا، غور کرنے کے بعد کم سے کم کچھ تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ مجھے اس کے اوپر کیا کرنا ہے،
عمل کرنا ہے،
عمل کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. خداوند متعال اس سورہ کے اندر آخر میں آ کے عجیب مقام کو بیان کر رہا ہے، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، جو بہت ہی عظیم مقام ہے، مقام فنا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ سوچے گا کہ یہ کون سا مقام ہے، مجھے اس کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں علم بما ہوا علم اچھی چیز ہے. مثلا قرآن کی آیات میں آپ دیکھیں گے، اور یہ بڑی عجیب آیت ہے، یہود کے لیے ایسا آیا ہے قرآن میں آیت ہے کہ یعرفون ہو کما یعرفون ابنا ہو، یہ لوگ نبی کو پہچانتے تھے. خوب سوال، یہ لوگ نبی کے بارے میں علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟
اور نبی کے بارے میں علم رکھتے تھے، اسی لیے یہود جو ہے وہ پیغمبر کے استقبال کے لیے یا کہ یہاں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے مدینے میں آ کے بسے.
جی 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 ٹھیک، لیکن پھر بھی قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مشرق. ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یکفرون. کیوں کہہ رہا ہے قرآن نے؟ یہ تو جانتے تھے. تو پتہ چلا ہے صرف جاننا معیار نہیں ہے،
یعنی صرف ان کے پاس علم تھا،
اس علم کے اوپر ایمان
نہیں تھا.
نہیں، تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایمان بھی انسان لے کر آئے. تو جب یہ علمی مطالب اس سورے کے وہ دیکھے گا کہ تین چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، عشر، 10 سے مراد کیا چیز ہے، وتر سے کیا ہے، فجر سے کیا مراد ہے، پھر فدخلی فی عبادی، کیوں نہیں کہا فدخلی فی عباد اللہ، کیوں عبادی، خدا نے اپنی طرف اس کو نسبت دیا. جب ان مطالب کی طرف آ کے غور کرے گا تو خود، کیونکہ انسان کی فطرت پاک ہے، خود ان چیزوں کی طرف جائے گا
اور عمل کرنے کی کوشش کرے گا،
کوشش کرے گا، یہی چیز اس کو اس مقام تک پہنچا دے گی. یعنی اگر یہی ایک سورہ ہو اور انسان اس کو اپنا سرنامہ عمل بنا لے اپنی زندگی میں، تو وہ مقام اس کو ضرور ملے گا.
یقیناً قبلہ، یہ سوال بھی میرے ذہن میں اکثر کھٹکتا رہتا ہے، اور اس کی طرف آپ نے ابھی ایک اشارہ فرمایا کہ بہت ساری ہماری روایات ایسی ہیں دین اسلام کے اندر، پیغمبر سے بھی اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، فلاں عمل انجام دو گے تو تم پہ جو ہے وہ جنت واجب ہے.
جی،
مثال کے طور پر ایک مشہور معروف روایت ہے، البتہ ماہ محرم بھی ہے تو ایک مناسبت بھی ہے، اور سوال البتہ بہت مختصر چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم اپنے بحث سے، گفتگو سے، موضوع سے جو ہے وہ نہ ہٹیں، کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ رویا یا رلایا کسی کو اس نے، یا رونے جیسی صورت بنائی وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. تو یہاں کوئی قید اور شرط نہیں لگائی ہے.
جی
اسی طریقے سے ان روایات کے اندر بھی بغیر کسی قید و شرط کے جس نے تلاوت کی
جی
تو جنت میں یا آخرت میں پروردگار اس کے ساتھ ایک نور کو کر دے گا جو اس کا مصاحب ہوگا، جو اس کے ساتھ رہے
جی
گا. تو یہ جو بغیر شرط کے جو اس طرح کی روایات ہیں
جی
ان کا مفہوم تھوڑا سا اگر واضح فرما دیں.
دیکھیے میں نے عرض کیا کہ کچھ روایت ایسی ہوتی ہیں جو شرائط کو اس کے ساتھ بیان کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت نے آ کے ہم سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو نماز بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن آ کے کیا کہہ رہا ہے؟
نماز اس وقت صحیح ہے جب تم وضو کر کے نماز پڑھو گے.
ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے،
ایک شرط لگا دی،
ایک شرط. لیکن آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. میں نماز کو وضو کے ساتھ قائم کروں یا بغیر وضو کے؟
وضو کے ساتھ.
آیت میں تو نہیں ہے
بالکل،
لیکن ایک دوسری جگہ پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے. تو دویا تو وہ قرینہ جس سے ہم آ کے اس آیت کی وضاحت کر رہے ہیں کسی روایت میں موجود ہے، یعنی عقل اس بات کو خود مانتی ہے، یعنی ہر انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے. دیکھیں جیسے گلاس یہاں پر رکھا ہوا ہے، آپ اس گلاس کے اندر ایک لیٹر پانی کبھی بھی نہیں بھر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا،
کیونکہ اس کی ظرفیت بہت محدود ہے.
اگر کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نشین اور ہم جوار بن جائے تو اس کی ظرفیت کتنی ہونا چاہیے؟
اسی اعتبار سے
اس کی ظرفیت عام انسانوں کی طرح اگر ہوگی تو اس ظرفیت کے ساتھ اس کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا. تو خود روشن ہے کہ دیکھو اگر تم اس مقام کے طالب ہو تو بھائی تمہیں چلنے کے لیے ایک کتاب چاہیے، ایک دستور العمل چاہیے. ٹیچر تو ہم نے بھیج دیا، اس کے ساتھ ایک دستور العمل بھی چاہیے. یہ سورہ فجر اس کا دستور العمل ہے.
کیا کہیں؟
اگر اس دستور العمل پہ تم چلو گے تو اس مقام کو جو تم چاہ رہے ہو پہنچ جاؤ گے. کیا ہے؟ وجبت لہ الجنہ، تم چاہ رہے ہو جنت تم پہ واجب ہو جائے. دستور العمل کیا ہے؟ دستور العمل یہ ہے. کیا دستور العمل؟ دستور العمل کربلا ہے. کربلا سے سیکھو، ہے ہاتھ من نزل اللہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح آپ تیار ہونے لگے جنگ کے لیے تو تمام لوگوں کو جو اپنے لشکری تھے سپاہیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ جو ہے وہ ابن زیاد نے مجھے دو راستوں کے درمیان جو ہے وہ آ کے روک دیا ہے، یا تو میں تلوار اٹھاؤں یا میں ذلت کو قبول
کروں.
قدر قضا بین اسنتین،
بین السلت
و بین الظلہ. اب یہاں پر امام نے کیا کہا؟ حیات من الظلہ. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیغام فقط ان 72-73 کو دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیغام تا قیامت دیا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارے سامنے دو راستے آئیں کہ جس میں ایک میں تمہیں ذلت اختیار کرنا پڑے اور ایک میں تمہیں اپنی جان گنوانی پڑے، تو ہمیشہ اس
وہ عزت کا راستہ،
وہ عزت کا راستہ ہو. ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں ایسے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ اگر ہم غور کریں تو 24 گھنٹے میں شاید 200 مرتبہ ہم دو راستوں کے درمیان میں پھنستے ہیں کہ جو ایک عزت کا ہوتا ہے ایک ذلت کا ہوتا ہے،
اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو عزت کا راستہ ہے
اس کو یہ ہے من بقا او ابقا او تباقا فوجب لہ الجنہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا گریا، اس کا رونا حسینی ہے. یہ اسی راستے کو اختیار کر رہا ہے جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا تھا. تو پتہ ہے کہ یہ کمال تک کے پہنچے گا، نہ کہ جنت میں یہ جائے گا بلکہ جنت اس کو لینے کے لیے آئے.
کیا کہنے، سبحان اللہ. قبلہ یقیناً یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ ابھرتا رہتا تھا کہ اس طرح کی روایات کا مقصد، معنی اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے. آج کافی حد تک یہ بات جو ہے وہ بلکہ کافی یا مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ ان اس طرح کی روایات کے اندر ایک شرط جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے پہلے سے،
وہ عقلی ہے
جی،
بیان کہ
ہر
کریں
انسان
نہ کریں
کی عقل
موجود
جو ہے
ہے
وہ اس بات کو مانتی ہے. قبلہ ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے
انشاءاللہ.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ فجر کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. ہمارے ساتھ رہی، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
والفجر، فجر شگاف کو کہتے ہیں. صبح کی روشنی رات کی تاریکی چیرتی ہوئی نکلتی ہے، اس لیے اسے فجر کہتے ہیں. فجر ایک جدید دن کا آغاز ہے اور زندگی فعال ہو جاتی ہے. بعض کے نزدیک فجر سے مراد محرم کی پہلی تاریخ ہے، 10 راتوں سے مراد محرم کے 10 دن یا راتیں ہیں. بعض دیگر کے نزدیک فجر سے مراد عید ضحیٰ ہے اور 10 راتوں سے مراد عید سے پہلے کی 10 راتیں ہیں. جفت اور طاق کے بارے میں متعدد اقوال ہیں. بعض کے نزدیک نمازیں ہیں جو جفت اور طاق رکعتوں پر مشتمل ہیں، بعض کے نزدیک تہجد کی دو رکعت شفا اور ایک رکعت وتر کی نماز مراد ہے۔ اسی پر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے روایات بھی ہیں، لہذا اس میں یہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ جس قوم عاد کو اللہ نے ہلاکت میں ڈالا اس کو عاد اولا کہتے ہیں، اور عاد ارم بھی، کیونکہ ان کی نسل ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی ہے، یا یہ کہ ان کے شہروں کا نام ارم تھا۔ دنیا میں اونچے ستونوں والی عمارت پہلی بار اسی قوم نے بنانا شروع کی تھی، اس لیے انہیں ذات العماد ستونوں والے کہا گیا ہے، اور وادی سے مراد وادی القرآن ہے۔ اس قوم نے تاریخ میں پہلی بار پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بنائی تھیں۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھونک کر عذاب دیتا تھا، اور اسی طرح المرصاد گھات کو کہتے ہیں، یعنی کسی مجرم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ رب کی نگاہ سے بچ نکلے۔ یہ گھات دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کسی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے اسے عزت دیتا ہے، تو نادان اسے امتحان و آزمائش خیال کرنے کی جگہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں اللہ کا چہیتا بن گیا ہوں، اس لیے مجھے اپنی عنایتوں سے نوازا ہے۔ اس طرح وہ غرور میں آ کر سرکش ہو جاتا ہے۔ اگر امتحان کا تصور کرتا تو اس نعمت سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا۔ جبکہ آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر روزی تنگ کر کے دیکھا جاتا ہے، یہ صبر کرتا اور اللہ کے فیصلے پر راضی اور شاکر رہتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے نظر انداز کیا ہے۔ ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ فقر اور تونگری دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، نہ دولت قرب الہی کی علامت ہے، نہ تنگ دستی اللہ سے دوری کی علامت ہے۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور سورہ فجر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ چلتے ہیں ان کی طرف اور سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، فضیلت کے حوالے سے آپ کی اگر گفتگو مکمل ہو گئی تو میں اگلا سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ جو سوال آپ کی خدمت میں ہم نے کیا تھا وہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اس سورہ کا ایک نام فجر ہے، سورہ فجر۔ آپ نے دوران گفتگو اشارہ فرمایا کہ اس کو سورۃ الحسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں، تو کیا اور بھی نام ہیں اس کے، یا یہی دو نام ہیں، یا اس طرح کے ناموں کی مختلف وجوہات ہیں تو کیا ہیں؟
دیکھیے، مشہور تفاسیر میں یہی دو نام ملتے ہیں۔ سورۃ الفجر کیوں کہتے ہیں؟ تو روشن ہے، کیونکہ پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، فجر کی قسم سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، لہذا اسی کے اعتبار سے جو اس کا نام سورۃ الفجر رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ جو سورۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اس کا نام رکھا گیا ہے، اس کی روشن مناسبت آخری آیت ہے سورے کی۔
اچھا،
یہ آخری سورت آیت میں اگر آپ دیکھیں، یعنی اواخر کی آیات، آخر کے تقریباً تین آیتیں ظاہر،
یہاں سے غالباً شروع کی
النفس المطمئنہ، تین آیتیں ہوں گی لاسٹ،
ارجعی الی ربک راضیہ،
چار آیتیں جی، راضیہ مرضیہ۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے، تو روایات میں نفس مطمئنہ کا اظہر مصداق امام حسین علیہ السلام،
کامل ترین مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات۔
یعنی تمام مصائب کے بعد بھی حضرت نے دامن صبر کو نہیں چھوڑا، یہ اطمینان کا سب سے بڑا مرحلہ ہے، نفس مطمئنہ، وہ نفس جو مقام اطمینان پر پہنچ گئی ہے، کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ مقام اطمینان کس مقام کو کہتے ہیں، اور کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام کا مظہر مانا جاتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ سے کیونکہ مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہٰذا پورے سورہ کا نام کیا رکھا گیا ہے؟
سورۃ الحسین،
حسین۔ اور بعد والی آیات جو ہیں وَلَيَالٍ عَشْر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اس سے بھی ایک تناسب ملتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن کیونکہ وہاں پہ تفاسیر متعدد ہیں، تقریباً دو تفسیروں کی طرف خود اشارہ ہوا، اور بھی انشاءاللہ مختلف تفاسیر ہیں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، لیکن نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کافی روایات کے اندر آئے، لہٰذا وہ مناسبت زیادہ بہتر ہے کہ پہلی والی آیت کے اعتبار سے اس کو سورۃ الفجر کہتے ہیں، اور آخری اواخر کی جو آیات ہیں اس کے اعتبار سے اس کو سورۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے.
اور بھی کوئی نام ہے اس کا ان دونوں کے علاوہ؟
میں نے تین چار تفاسیر کا جو مطالعہ کیا دیکھا یہی دو نام تھے،
یہی دو نام ہے، سورہ فجر اور سورہ حسین علیہ السلام. اس کے جو مضامین ہیں ان میں کن موضوعات کو جو ہے وہ زیادہ بیان کیا گیا ہے؟
جی،
چونکہ آپ نے فرمایا یہ سورہ مکی ہے،
جی جی،
اور مکے میں نازل ہونے والے سورے اکثر جن میں عقائد کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے، توحید ہے، نبوت ہے، معاد ہے، اور اس طرح کی جو بحثیں ہیں وہ بیان ہوئی.
اس میں بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں ہم چار حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. شروع کا جو حصہ ہے، یعنی شروع کی چار یا پانچ آیتیں، یہاں پر خداوند متعال نے متعدد چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور اگر ہم غور کریں تو خداوند متعال نے قرآن میں کہیں دوسری جگہ اس طرح سے قسم نہیں کھائی ہے.
اچھا،
کبھی کسی پھل کی خدا قسم کھا رہا ہے، والتین والزیتون، کبھی شہر کی قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بحاض البلد، لیکن یہاں پر خداوند متعال ایک عجیب چیز کی قسم کھا رہا ہے، صبح کی قسم، ولیال عشر، دس راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، فرد اور زوج. فرد اور زوج یعنی کیا؟ اس کی قسم. رات جب جا رہی ہو اس کی قسم. خب اس میں کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ دیکھیے قسم جب
کھائی جاتی منفرد جو ہے وہ
منفرد انداز ہے، واقعی منفرد انداز ہے. مفسرین کا کافی یہاں پر اتفاق ہے کہ یہ انداز قسم کھانے کا قرآن کا یہاں پر بہت ہی عجیب ہے. یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہاں پر خداوند متعال شروع کرتا ہے قوم عاد و قوم سمود و قوم فرعون، ان کے بارے میں اشارہ کرتا ہے. یہ آیات جو ہیں یہ مقدمہ چینی بعد والی آیتوں کے لیے،
یعنی الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد،
یعنی ان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے خداوند متعال کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور خداوند متعال نے کس طرح سے ان سے انتقام لیا. یعنی یہ کفار مکہ کے لیے اور ہمارے لیے، یعنی ہم اس مقام پہ آ کے سوچیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی خداوند متعال کی نافرمانی کر رہا ہے اور خداوند متعال اس کو مہلت دے رہا ہے تو خداوند متعال نعوذ باللہ بھول گیا ہے، اس نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے. نہیں، خداوند متعال نے اشارہ کیا ان آیات میں کہ نہیں، بعد میں خداوند متعال نے اسے انتقام لیا. یہ انتقام لینا مقدمہ بنتا ہے اس بات کا کہ دیکھو جب خداوند متعال نے تمہیں آزاد چھوڑ رکھا تھا تو خداوند متعال نے تمہیں ثروت دی تھی، تمہیں پیسہ دیا تھا، تمہیں مال و دولت دی تھی،
مقام دیا تھا،
تمہیں قدرت اور مقام دیا تھا. اس سے تم غلط فہمی کا دوچار، غلط فہمی میں آ کے پڑ گئے. کیا غلط فہمی میں پڑ گئے؟ تم یہ سمجھے، اور کچھ لوگوں کو خداوند متعال نے فقر اور تنگ دستی میں رکھا تھا، ٹھیک. اس سے تم نے، تم کیا سمجھے؟ تم یہ سمجھے کہ خداوند متعال نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، لہذا خداوند متعال تم سے راضی ہے. ادھر سے جو فقیر تھا، جس جو تنگ دستی میں تھا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیونکہ خداوند متعال نے مجھے دنیاوی نعمتیں عطا نہیں کی ہیں، لہذا خداوند متعال مجھ سے ناراض ہے، خداوند متعال مجھے کچھ نہیں دیا،
اس نے میری توہین کی. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ،
فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ. اب یہاں پہ خداوند متعال کے جواب دے رہا ہے کہ دیکھو اگر خداوند متعال کسی کو قدرت دے رہا ہے، کسی کو دولت دے رہا ہے، تو یہ قدرت اور دولت اس کی آزمائش کا وسیلہ ہے، یہ تمہیں دی گئی ہے،
اس کا امتحان ہے،
امتحان لیا جائے تمہارا کہ دیکھو تم اس دولت سے کرتے کیا ہو، یتیموں کو دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، بیواؤں اور بے سرپرست لوگوں کی حمایت آگے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا تم جو فقیر ہو کیا آپ نے اس فقر میں تم نے خداوند متعال کو بھولے یا نہیں بھولے، یاد رکھا یا یاد نہیں رکھا؟ کیونکہ معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت نہیں ہوتی تو خدا یاد رہتا ہے، لیکن جیسے نعمت آتی ہے خدا کو
بھول
جاتا ہے. تو ہم دونوں طریقے سے تمہیں آزمانا چاہ رہے ہیں، کسی کو پیسہ دے کے آزمائیں گے، کسی سے پیسہ لے کے آزمائیں گے، کسی کو قدرت دے کے امتحان لیں گے اس کا، کسی سے قدرت لے کے اس کا امتحان لیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو. ہمیں تمہیں ثواب دینا ہے، ہمیں تمہیں عقاب کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ تمہاری اس عمل کی جزا کتنی ہے. تو پہلے کچھ کرو تو، کر کے دکھاؤ، تو پھر اس کے اعتبار سے تمہیں جزا دی جائے گی. یہ تیسرا حصہ ہے.
قبلہ یہاں پہ ایک سوال، بہرحال بہت طولانی گفتگو ہو سکتی ہے اس موضوع پہ کہ پروردگار کا جو ایک طریقہ کار ہے یا اس کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت ابتلا ہے،
جی،
یعنی مبتلا کرتا ہے لوگوں،
امتحان
لیتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر بطور خلاصہ یہاں پہ ایک اشارہ ہو جائے
ایک لائن میں،
جی،
اس کی وجہ ہے کہ ہم کمال تک پہنچیں.
صحیح.
یوم تبل السرائر، وہ دن کہ جس دن یہ پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت آشکار ہوگی. کیا حقیقت آشکار ہوگی؟ حقیقت یہی آشکار ہوگی کہ ہم نے جو تمہیں اس آزمائش میں لا کے رکھا تھا، اس کی وجہ ہمیں کیا ضرورت ہے، خدا کو کیا ضرورت ہے ہمارا امتحان لینے کی؟ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ پہلی بات تمہیں خود پتا چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو.
اور نہ وہ جو مالدار ہے نہ وہ خدا کا رشتہ دار ہے, اور نہ وہ جو غریب ہے نہ وہ خدا کے دشمن ہے, سب انسان ہے,
سب
کا خالق پروردگار
اور خداوند متعال. بھائی مقصد خلقت کیا ہے؟ دیکھیں اس جملے کو ہمیشہ ہم اپنے ذہن میں گھماتے رہیں, مقصد خلقت کیا ہے؟ نعوذ باللہ, خداوند متعال نے بےہودہ تو ہمیں خلق نہیں کیا ہے نا, کوئی مقصد ہے. بہت سے مقاصد قرآن میں بیان کیے گئے ہیں, سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں کہ ہم نے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعض آیت میں اشارہ کیا گیا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. دوسری آیات میں بھی اشارہ کیا کہیں عبادت کا, کہیں علم کا, کہیں معرفت کا. لیکن جب ان تمام آیاتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے آ کے نتیجہ لیا جاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خداوند متعال نے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم کمال تک پہنچیں. جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا زیادہ خداوند متعال کی صفات کو اپنی نفس کے اندر اجاگر کریں. وہ علیم ہے, ہم عالم بنیں. وہ رحمان ہے, ہم رحیم بنیں. وہ قادر ہے, ہمارے اندر قدرت آئے. وہ کریم ہے, ہمارے اندر کرامت آئے. یہ اس کی صفات ہیں کہ جو خداوند متعال بار بار ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان, ہم نے تیرے اندر دونوں چیزیں رکھی, عقل رکھی اور آ کے اختیار بھی رکھا کہ تم اپنے عقل کے ذریعے سے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرو.
کیا کہ سبحان.
دوسری طرف سے تمہیں شہوت بھی دی دی, جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ خداوند متعال نے ملائکہ کو خلق کیا, ان کو فقط عقل
دی ہے.
خدا نے حیوانات کو خلق کیا, جانور کو خلق کیا, ان کو فقط شہوت دی,
صرف نفس اور شہوت
جی. لیکن انسان کو جب خلق کیا تو دونوں چیزیں دی اور اس کے ساتھ اختیار دیا کہ اے انسان, اب کل آ کے یہ نہ کہنا کہ ہم مجبور تھے. اختیار دیا تھا تمہیں, عقل کو اپنا رہبر بناؤ
اور اس کو اپنے نفس پہ غالب کر دو,
غالب کر دو اور اس راستے کے اوپر چلو. اعبدونی ہاوا صراط مستقیم, یا نہیں بل ہم ازل کی منزل میں چلے جاؤ. کیونکہ جب انسان جانور نہیں, جب انسان آتا ہے شہوت پرست ہو جاتا ہے تو جانور سے بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس اختیار
عقل
تھا
ہوتے ہوئے, اور
عقل ہوتے ہوئے سوئے اختیار سے تم ادھر گئے ہو. وہ تو جانور ہے, اس کو تو جانا ہی ہے وہاں پر, اس کو تو وہاں جانا ہی, لیکن تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا. خداوند متعال نے تمہیں کرامت کے ساتھ خلق کیا ہے. جب تمہیں بنایا ہے تو خداوند متعال نے کیا کہا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین.
سبحان اللہ,
تمہیں بنانے کے بعد خداوند متعال نے اپنے آپ کو احسن تر آفرین کہا ہے.
یقیناً. اور جب اگر انسان عقل کو غالب کر لے تو وہاں شاید
تبصرات
قرآن جو ہے کہتا ہے تتنزل علیہم
الملائکہ, وہ شب قدر والی جو آیات ہیں یہ ایسے انسانوں کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ تمام آیات جو ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں اسی طرح کہ انسان تو متوجہ ہو جا, خواب غفلت سے اٹھ جا. اور آخری حصہ جو ہے وہ اس سورے کا وہ مقام اطمینان کے بارے میں کہ خداوند متعال وہاں پہ آ کے اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو ہم معاد کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں, لیکن تم یہ دیکھو کہ ہم معاد میں ہر انسان کو, معاد یعنی پلٹنا, ہر انسان جو ہمارے پاس پلٹ کے آئے گا وہ ایک مقام میں نہیں ہوگا.
ان کے درجات
ہیں کہ جس میں سے ایک درجہ کیا ہے, عبادی, فتخلی فی عبادی, فتخلی فی جنتی. یہ ایک مقام ہے جنت میں کہ انشاءاللہ بعد میں اس کی تشریح
ہوگی. اللہ کی جنت,
اللہ کی جنت
کہہ رہا ہے کہ میری جنت اور میرے بندے.
نہیں, اس کا ترجمہ نہ کرے اللہ کی جنت, اس کا ترجمہ کرے میری جنت. اللہ کی جنت میں اور میری جنت میں فرق ہے.
یقینا
اللہ کے,
اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جنت
جی
بالکل,
اللہ کے عباد میں اور میرے عباد میں فرق ہے. بھائی اللہ کے عباد سب ہیں لیکن خداوند متعال ان میں سے کچھ کو چن رہا ہے.
کیا
چن رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے, اس کو میں اپنی جنت دوں گا. جنت نہیں دوں گا جو ہر ایک کو دی جا رہی ہے. پھر آخر ماہ کی اوج ہے اس سورہ فجر کی کہ جو فجر سے, جو طلوع سے اور روشنائی سے شروع ہو رہا ہے اور پھر نفس مطمئنہ کے مقام پہ آ کے ختم ہو رہا ہے. کس پوری سیر کو ہمیں غور کرنا چاہیے اس سورہ کی. اور واقعاً اگر کسی نے اس کے اوپر غور کر لیا اور وہ اپنے فطرت اصلی کے اوپر آ کے اس نے اس کے اوپر عمل کیا تو وہی ہے جو اس آیت جو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ کانا مع الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی الجنہ.
سبحان اللہ,
کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا. وتقطن, یہ نہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, لیکن یہی کہ آپ, ہم حضرت کے ہم نشین ہو جائیں, ہم اس جگہ پہ رہیں جہاں پر
امام حسین علیہ السلام
علیہ السلام کا آنا جانا ہے. کتنی بڑی بات ہے.
یقیناً.
تو بہرحال
ان کی زیارت ہوتی رہے,
زیارت ہوتی رہے. اور یہ چاہتا ہے, یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غور کریں اس سورے کے اندر. خداوند متعال نے, امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک دسترخوان کی طرح
بچھا ہوا ہے.
ہر انسان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس میں سے آ کے جو چاہتا ہے آ کے اس کو اٹھاتا ہے. کوئی انسان زیادہ بھوک کا احساس کرتا ہے. اب ایک مادی دسترخوان سے اگر تشبیہ دیں, کوئی آتا ہے
جس کو جتنی ضرورت ہے غذا کی وہ اسی حساب سے
اٹھا لیتا ہے,
استفادہ کرتا ہے.
یہ ایک معنوی دسترخوان ہے, کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے, موجود ہے, آیات ہیں اس کے ذیل میں, روایات ہیں, ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے. اس کے ذیل میں ہمیں آ کے غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, یہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر غور کیا, یعنی یہ جملہ بہرحال کہتے ہوئے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے مجھے کہ اگر ہم نے غور کیا, یعنی کہ ہم نے غور کیا, یہ ضروری ہے کہ غور کریں. یہ کوئی تعارف والا مسئلہ نہیں. مثلا کسی پیاسے سے آپ آ کے کہیے دل چاہے تو آپ پانی پی سکتے ہیں.
اگر آپ نے پانی پیا تھا,
اگر آپ نے پانی پی لیا تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی. وہ تو کہے گا جناب آپ خیریت سے, مجھے پیاس لگ رہی ہے. ہم نے
اگر مگر اور اس طرح کی شرطیں لگانے کی ضرورت
لگانے کی ضرورت نہیں ہے.
مجھے یہ پانی ہر حال میں پینا ہی
پینا ہی ہے. یعنی ہر حال میں ہمیں اس دسترخوان سے استفادہ کرنا ہے.
یقیناً بہت بہت شکریہ قبلہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو, اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی قابل استفادہ تھی اور میں نے استفادہ کیا. انشاءاللہ قسموں کے حوالے سے بالخصوص والفجر والیال عشر والشفع والول والوتر واللیل اذا یسر, اس حوالے سے وقفے کے بعد گفتگو ہوگی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ فجر کا یا سورۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا, کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا, کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا,
پانی ہوتے ہوئے کیوں اگنے علی کا سا رہا.
یہ بتا کر وہ بلا, کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا,
شب عاشور کو دولہا جو بنا تھا قاسم, ہائے دولہا قاسم,
ہائے دولہا قاسم,
کس طرح دشت میں وہ گھوڑوں سے پامال ہوا.
یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا, کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا,
جب علمدار کے بازو ہوئے مقتل میں جدا, زین پر رکھ نہ سکا,
زین پر رکھ نہ سکا,
زین سے ہاتھ پہ کس طرح علمدار گرا.
یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا, کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا,
علی اکبر جسے کہتی تھی علی کی بیٹی, وہ تھا ہم شکل نبی,
وہ تھا ہم شکل نبی,
اس کے لاشے پہ حسین ابن علی کیسے گیا.
یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا, کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا,
لے کے بیمار کا پیغام جو اسرب سے چلا, اشک برساتا ہوا,
اشک برساتا ہوا,
ہائے کس وقت پہ وہ قاصد صغرا پہنچا.
یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا, کس طرح آل محمد پہ ہوئے ظلم و جفا. یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا,
اپنے بابا کو جو بابا بھی نہیں بول سکا, گھٹنیوں بھی نہ چلا,
گھٹنیوں بھی نہ چلا,
تیر کیسے اسی معصوم کی گردن پہ لگا.
یہ بتا کر وہ بلا, یہ بتا کر وہ بلا.
جی ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے, جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ فجر کی حوالے سے, سورہ فجر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی تفسیر اور وضاحت پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. قبلہ ہمارے پاس تقریباً چار منٹ رہتے ہیں, اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس آخری سوال سے, جو کہ اگلے پروگرام کا مقدمہ ہوگا اور آیات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. یہ جو چار آیات ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، گویا پروردگار نے چار قسمیں کھائی ہیں، بلکہ اگر والشفع والوتر کو بھی شامل کریں، دو حساب کریں، تو پانچ قسمیں کھائی ہیں. تو ان قسموں سے کیا مراد ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ بہت منفرد قسمیں ہیں؟
دیکھیے، کوشش کروں فقط دو کی طرف اشارہ کروں، تین انشاءاللہ اگلے پروگرام
انشاءاللہ.
والفجر ولیالی عشر، مختلف اقوال ہیں اس میں، کہ دو قول ابتدائی پروگرام میں جب ترجمہ ہو رہا تھا تو اس کی طرف اور وضاحت ہو رہی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. دیکھیے، اگر ہمارے ناظرین محترم نے دہی اول ماہ ذلحج وہاں پر غور کیا ہوگا تو وہاں ایک نماز ہے، اور اصل اس کی وجہ یہی کہ
اول ذلحج سے لے کے عید
شب عید
قربان تک،
ہاں شب عید تک،
عید الضحیٰ تک،
کہ وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ واتممناها بعشر. یہ واتممناها بعشر کیونکہ ماہ ذیقعد میں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ گئے تھے، خداوند متعال نے 10 دن بڑھا دیے. یہ 10 دن اہمیت رکھتے ہیں. بعض مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ اکثر، یعنی جو مشہور قریب اتفاق مفسرین شیعہ ہیں، ان کا ماننا یہ کہ اب ولعشر سے مراد یہ 10 راتیں ہیں.
والفجر ولیالن عشر،
ولیالن عشر، جب عشر سے مراد یہ 10 راتیں ہوں گی تو فجر سے مراد بھی ذلحج کی پہلا دن، یعنی جس دن سے ذلحج شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ صبح. کیوں وہ صبح ہے؟ کیونکہ وہ صبح جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی 30 دن پورے ہو گئے، ہم 30 دن کے لیے آئے ہیں میقات پروردگار کے لیے، کوہ طور کے اوپر. لیکن اس دن صبح خداوند متعال نے کہا نہیں موسیٰ،
10 دن اور اس میں بڑھ گئے.
تو یہ خاص مقام تھا جناب موسیٰ کے لیے. دیکھیے، جناب موسیٰ خداوند متعال سے مناجات کے پیاسے رہتے تھے. دیکھیے، بہت پیاری تعبیر ہے قرآن کی، کہ جب خداوند متعال نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ ماں تل کا بے امین کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک لفظ کہتے جناب موسیٰ جواب ہو جاتا، العصا،
میرے ہاتھ میں عصا ہے.
نہیں، کچھ نہیں بھائی، جب خود کہہ رہا ہے اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، پورا تو خود ہی کہہ رہا ہے قرآن، عصا کہیے، ختم بات. لیکن جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ یا عصا یا اتوکل علیہا واشرب بها غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. جناب موسیٰ، یہ تفصیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ پلٹ کے جواب دیں گے، یہ دیکھو مجھے وقت ملا ہے کہ اپنے محبوب سے گفتگو کروں.
سبحان اللہ، واہ،
میں ایک لفظ کہہ کے اس فرصت
میں
کو
زیادہ مشغول رہنا چاہتا ہوں،
میں زیادہ اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے فرصت دی ہے، مجھ سے سوال کیا ہے، مجھے اپنا مخاطب بنایا ہے. تو اب وہاں پہ جناب موسیٰ غم میں مبتلا ہیں. کیوں؟ کیونکہ 30 دن پورے ہو گئے، اب جناب موسیٰ کو واپس جانا ہے، ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے. فرض کیجیے آپ کسی بہت بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیے، آپ کو 15 منٹ کا ٹائم دیا جائے، اور 15 منٹ کے بعد آپ سے کہا جائے نہیں 5 منٹ اور بڑھا دیے گئے، وہ لمحہ کتنا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے.
وہ 5 منٹ زیادہ جو ہے وہ
جو دیے گئے،
جس میں انسان کو جو دیے گئے وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے،
یار یہ بڑھا دیے گئے. یہاں پہ خداوند متعال نے صبح فجر اول ذیلی جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نہیں موسیٰ، ہم نے 10 دن اور بڑھا دیے. اس ٹائم کی خداوند متعال کی قسم کھا رہا ہے.
کیا کہ سبحان.
تو یہ ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ کہ نہیں، 10 دن سے مراد اول ماہ محرم ہے، یہ عشرہ ہے ابتدا سے، پہلی سے 10 تک کے. تو اب فجر سے مراد کیا چیز ہے؟ تو فجر سے مراد پھر ماہ محرم، کیونکہ ماہ قمری کا، سال قمری کا پہلا دن ہوتا ہے. تو لہٰذا وہاں سے کیوں؟ کیونکہ اب ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جیسے وہاں تھا تو یہاں پہ بھی ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ سال ختم ہو گیا، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا تھا. اسی لیے اگر مفاتیح الجنان میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ عزیزان جا کے مفاتیح میں دیکھیں کہ آخر محرم کے لیے، ظاہر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ پروگرام میں میں تھا،
جی بالکل، محرم کے بالکل شروع میں پروگرام ہوا
تھا، شاید آخری دن میں تھا، میں نے اشارہ کیا کہ ختم ہو رہا ہے. جی ایک نماز ہے کہ جس میں خداوند متعال نے روایات میں آئے کہ اسے
دو رکعت نماز آخر ذلحج میں اور بالکل ابتداء محرم.
تو بعض نے یہ تفسیر کی ہے، دو تین تفاسیر اور ہیں،
انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں. بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ.
يا من يرحم من لا